يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة دعائي درود السلام في نمبر سي فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے سے متعلق آپ کے بیانات وغیرہ سنے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا صرف گناہگار، سیاہکار، بے نمازی کو ہی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، یا ہر ایک کو، اور بالخصوص جو مذہبی طبقے سے وابستہ ہیں، انہیں بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ اس متعلق کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ملائکہ بھی بے خوف نہیں. بڑے بڑے اولیاء، کابر اولیاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو. ہم میں سے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے، گارنٹی نہیں. تو جس بات کی گارنٹی نہیں ہے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہنا، یہی تو غفلت ہے، جب پتہ ہی نہیں کہ ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. یاسین شریف میں ایک آیت ہے، ممتاز الیوم ایوہ المجرمون، یہ محشر میں حکم ہوگا کہ اے مجرموں الگ الگ پھٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، مجرم الگ، نیک الگ. تو ہم میں سے کون جانتا ہے کہ ہم مجرموں میں ہوں گے یا نیکوں میں؟ اور جدائی کی تعداد کا بہار شریعت پہلے حصے میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا، ممتاز الیوم ایوہ المجرمون، آج کے دن اے مجرموں الگ الگ پھٹ جاؤ، جدا جدا ہو جاؤ. تو کتنوں سے کتنے نکلیں گے؟ 1000 میں سے 999 مجرم الگ نکل جائیں گے. فی ہزار گویا ایک نیک جدا کیا گیا. یہ اس وقت کی کیفیت قیامت کی. اب یہ کہ 1000 میں سے 999 مجرم الگ کیے گئے، تو اب اس میں سے ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے کردار پر غور کریں کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. اول تو جو نیک بندہ ہے اس کو بھی ڈرنا ہی چاہیے کہ خفیہ تدبیر کیا ہے کچھ نہیں پتا، اور جو نیک نہیں ہے اس کو تو بظاہر تو زیادہ ہی ڈرنا چاہیے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ نیک آدمی زیادہ ڈرتا ہے. اولیاء کرام کے خوف کے واقعات بہت ملتے ہیں، اور جو گناہوں میں منہمک ہوتے ہیں ان کی بے باکی کے واقعات بہت ملتے ہیں. سر عام وہ گناہ کرتے، بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے، کچھ بھی آسرا نہیں کرتے، یہاں تک کہ کفریات بکنے میں بھی ان کو بعض اوقات باک نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ میں ایک سوال جواب کا لب لباب پیش کرتا ہوں، نچوڑ، کہ کسی نے وہ کورٹ میں، اس کا جانا ہوا کسی کیس کے سلسلے میں، تو اس نے وہاں جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی کی ترکیب بنائی، اس کو کسی نے ٹوکا. سوال اس طرح کا تھا کہ یہ تم نے جھوٹ بولا، تو اس نے واقعی جھوٹ بولا تھا. تو اس بے باک نے جواب دیا کہ آج کل تو جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا. یہ کتنا نارمل سا جملہ لگ رہا ہے، جب سبھی جھوٹ بول رہے ہیں تو میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا. اب یہ بولتے تو بول گیا، سرکار اعلی حضرت نے اس سوال کے جواب میں جو فتویٰ ارشاد فرمایا کہ اس پر پکڑ کی کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یہ صریح کفر ہے. یہ فتویٰ دیا کہ یہ شخص جو تھا اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تو یہ ہے بے باکی کی ایک مثال آپ کے سامنے. اس طرح کے نہ جانے کتنے جملے معاذ اللہ معاشرے میں لوگ بول کے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اور جو بظاہر نیک نظر آتے ہیں نا نیک پرہیزگار بعض اوقات اس طرح کے جملے ان کے منہ سے بھی نکل جاتے ہیں. ایک بار مسجد میں نماز کے بعد غالباً میں کھڑا ہوا تھا, ایک ہماری برادری کا بڈھا آدمی 80 سال کا بڈھا یہ میرے پاس کھڑا ہوا تھا, مسجد کے امام صاحب بھی وہاں موجود تھے. وہ اس بڈھے کی پیشانی پر نماز کا داغ بھی تھا, بظاہر کو بد مذہب بھی نہیں تھا, پکا نمازی تھا. ان دنوں بارشیں نہیں آ رہی تھی, پھر نارو تھا صحیح اللہ کتنا ستائے تو معاذ اللہ, یعنی دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا ستا رہا ہے ان کو, تو ستانا یہ ظلم ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا. تو وہ بڈھا نمازی 80 برس کا بڈھا یہ جملہ کہتے ہی ظاہر اسلام سے خارج ہو گیا, نمازی تھا پیشانی پر داغ تھا اس کے سجدے کا. تو میں گھبرا گیا اور وہ امام جو تھا وہ بھی بیچارہ چونکا, اس نے بھی کہا نہیں نہیں ایسا ایسی بات نہیں کرو. لیکن اب مجھ میں اتنی ضرورت نہیں تھی, بڈھا تھا کیونکہ یہ بچپن کا ہی تجربہ ہے کہ جو بڑھاپا جن جو عمر گھٹتی ہے نا موت کی طرف بڑھتا ہے آدمی یا بڑی ہوتی ہے عمر تو دیگر اعضاء کمزور ہوتے ہیں, زبان جو ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے طاقتور ہو جاتی ہے. بوڑھوں کی زبان جوانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے, عموماً مشاہدہ یہی ہے بہت زیادہ تیز چلتی ہے. اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میں اس کو بولتا کہ توبہ کرو, میری ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت دعوت اسلامی بھی نہیں تھی, میرا کوئی وہ روب بھی نہیں تھا, بہت پرانی بات کر رہا ہوں. افسوس اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ بڈھا زندہ ہو, بہت پرانی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا چاہیے. جبریل امین کا خوف روایت میں وارد ہے, ابلیس کی طرف دیکھ کر کہ انہیں ابلیس کو تصور کہ ابلیس جیسا عبادت گزار جو فرشتوں کو سکھاتا تھا, معلم الملکوت اعلی حضرت نے اس کو لکھا کہ بن بیٹھا تھا, اس کا جب بیڑا غرق ہو گیا, ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اس نے عبادت کی, اور حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان نے لاکھوں سال لکھا کہ اس نے عبادت کی, اس بدبخت نے انا خیر منہ کا کہ میں آدم علیہ السلام سے اس آدم سے بہتر ہوں, سجدے کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کو. تو اس نے تکبر کیا, انا خیر منہ خلقتنی من ناری و خلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا, تو سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن نے دیکھو نا اس کو فتویٰ دے دیا نا کیا نا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. لگے ہزاروں یا لاکھوں سال اس نے عبادت کی, فرشتوں میں اس کی مقبولیت تھی. تو جب اتنا بڑا عبادت گزار جس پر قرآن نے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا اور لعنت کا توق یہ ڈال کر یہ فرما کر اس پر ڈال دیا گیا, لعنتی الی یوم الدین, میری لعنت تجھ پر قیامت تک چلیے, الی یوم الدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ہے, ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں چلے گا, جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے لیے ابلیس کا واقعہ بھی مثال ہے.
اس اہم ترین موضوع سے متعلق کچھ آیات روایات اور واقعات کے ذریعے بھی براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیں.
ایک روایت میں کہ جب اللہ عزوجل نے ابلیس لعین کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی تو حضرت سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. اللہ عزوجل نے ان سے استفسار فرمایا, حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا, تم دونوں کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رب عزوجل ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں. تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا, ایسے ہی رہو, میری خفیہ تدبیر سے بے خوف مت ہونا. حالانکہ جبریل اور میکائیل رسول ملائکہ میں سے, یہاں تک کہ یہ دونوں فرشتے تمام صحابہ کرام سے بھی افضل ہیں, صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ رسول ملائکہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ہے نا, تو وہ انبیاء اور رسول کے بعد تمام نبیوں یعنی انبیاء اور رسول کے بعد ان کا درجہ ہے تمام انسانوں میں افضل, کیونکہ یہ رسول ملائکہ میں سے, یہ اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ایک روایت میں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیا آپ خوف رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دل رحمان عز و جل کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, یعنی یہاں قدرت کا ہے کہ قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. چنانچہ پارہ نو سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اور اس کی عقل کے درمیان، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں جان پاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ قول ہے، اور اس کی تائید اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان سے ہو رہی ہے جو پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 37 میں ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو. یہاں دل یعنی قلب سے مراد عقل ہے، اور سیدنا امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختار مذہب یہ ہے، اس حائل ہونے سے مراد بندوں کو یہ خبر دینا ہے کہ وہ ان کے دلوں کا زیادہ مالک ہے، اور وہ عز و جل جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ عز و جل کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں جان پاتا. تو جب دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. نے جب سرکار یہ دعا مانگتے تھے تو ہمیں تو کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی دعائیں مانگنا ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت یہ دعا مانگتے ہیں، کیا آپ کو بھی کوئی خوف ہے؟ کہ یا اللہ میرا دین جو ہے وہ سلامت رکھ، میرا دل جو ہے دین پر ثابت قدم رکھ، تو کیا آپ کو بھی خوف ہے؟ تو رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بے خوف کیسے رہ سکتا ہوں حالانکہ قلوب رحمان عز و جل کی انگلیوں میں ہے، قدرت کی انگلیوں میں، دو انگلیوں میں، قدرت کی دو انگلیوں میں وہ جب اپنے کسی بندے کے دل کو پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. بے شک اللہ عز و جل نے پختہ علم والوں کی اس دعا پر ان کی تعریف فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. یہ حدیث کے بعد کا حصہ میں نے آیت اوری جو اس کے پہلے جملہ جو عرض کیا نا، یہ بات کا ہے، بے شک اللہ عز و جل نے پختہ علم والوں کی اس دعا پر ان کی تعریف فرمائی. ترجمہ قرآن، یہ سورہ آل عمران کی 8 آیت ہے. ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر یہ ایک ایسا کوڑا ہے جو نفس سے سرکش کو قابو میں لا سکتا ہے. تو اللہ کی خفیہ تدبیر کے خوف کی لگام اگر نفس کو ڈال دی جائے تو بہت کچھ قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن افسوس، صد کروڑ افسوس، ہماری حالت بہت بری ہے. کبھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو بعض اوقات عارضی طور پر دل چوٹ کھا بھی لیتا ہے، لیکن جو ہی یہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو اثر زائل ہو جاتا ہے، یا اگر کچھ دیر اثر باقی رہ بھی گیا تو جب اپنے دوستوں میں ملتے ہیں اور خوشگوار ماحول ملتا ہے تو بس پھر مذاق مسخری میں ہم لگ جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں. کاش جہاں ہمیں دنیاوی لذتیں یاد رہ جاتی ہیں وہاں یہ باتیں بھی یاد رہ جایا کریں، اور ہمارے دل پر ان باتوں کا اثر ہو جایا کرے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے خوف میں مبتلا ہوں. شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. بندہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص جنتیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے ہی پر ہوتا ہے. یہ حدیث پاک جو ہے نا بہت بہت ہی یہ ارشاد ڈرانے والا ہے. اب جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے فیضان مدینہ میں، سروں پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف سے بعض اوقات رو بھی پڑھتے ہیں، عشق رسول میں جھومتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر بھی ہم میں سے بہتوں کو نصیب ہو جاتا ہے، مدنی انعامات کے رسالے بھی پر کیے کرنے کی سعادتیں بہتوں کو ملتی ہیں، یعنی کہ بہت سارے جنتیوں والے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن بہت ڈرنے کی بات ہے اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے کہ فرمایا جا رہا بندہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص جنتیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے ہی پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ بلعم بن باعورا کا جو واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا، اس پر بھی ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اللہ قدیر کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوا اور جنت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے فانی مال پر پناعت کر کے اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا. یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ 1200 یا 1200 قلم دوات اس کے یہاں رہتے تھے، جو لوگ اس کی باتیں سن کر لکھتے تھے، اور مستجاب الدعوات تھا، دعا اس کی قبول ہوتی تھی، اور لوہے محفوظ پر اس کی نظر پہنچ جاتی تھی اور وہ پڑھ لیتا تھا، اتنا پہنچا ہوا شخص. لیکن جب اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر غالب آئی، صورت یہ بنی کہ بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، اس نے انکار کیا کہ میں ان کے لیے کیسے بد دعا کروں، کیونکہ دعا قبول ہوتی تھی، یہ نہیں مانا. تو پھر بنی اسرائیل اس کے پاس ہدایا تحائف وغیرہ لے کر، بہت سارا مال لے کر پہنچے، کو گڑگڑا ہے اس کے سامنے، تو یہ بد نصیب تیار ہو گیا، مال کے لالچ میں آ گیا، اور وہ گدھی پر سوار ہو کر سب کو لے کر نکلا اور پہاڑ پر گیا دعا کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر تو غالب آ چکی تھی، تو وہ جو کچھ دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا، اپنے اس میں بد دعا کرتا، وہ بد دعا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے اس کے اپنے ہی حق میں نکل رہی تھی. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یعنی میں جیسے اس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ اس سے غارت کر، تو نکلتا یہ تھا یا اللہ مجھے غارت کر، یوں اس کا نکل رہا تھا. یعنی کہ جو ان کے لیے دعائیں بد وہ کرتا تھا، وہ اپنے لیے نکلتی تھی، اور وہ تھا مستجاب الدعوات، اس کی دعا قبول ہوتی تھی، تو ساری دعا اس کے حق میں جو گویا قبول ہو رہی تھی، اور اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بدبخت کفر کی موت مر گیا. اور میرے آقا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہو گئے. اور اصحاب کہف کا کتا چونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا تھا، ان کے ساتھ اس کو صحبت نصیب ہوئی، تو وہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ انسانی شکل میں جنت میں داخل ہو گیا. اللہ کی شان، اللہ کی خفیہ تدبیر. کتا جس کو لوگ پلید جانور بولتے ہیں، اس کو جب نسبت ہو گئی تو دیکھو کہاں کا کہاں نکل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم رکھے، غوث پاک کے ساتھ نسبت قائم رہے، سرکار اعلی حضرت کے ساتھ ہماری نسبت قائم رہے. منقول ہے برسیس نامی عابد، عابد کہتے ہیں عبادت گزار، سخت ترین عبادات و مجاہدات کے باوجود کفر پر مرا. اور ابن سقا جو کہ بغداد کا مشہور فاضل اور ذکی شخص تھا، بہت بڑا ذہین تھا، یہ ذہین طلبا جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی پھونپا نہ کیا کریں، اور کمزور ذہن کے طلبا کو حقیر نہ جانے بلکہ ان کی مدد کیا کریں اللہ کی رضا کی نیت سے. علم دین پڑھانے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، عالم جو طالب علم دین ہے وہ کمزور طالب علم دین کی علم دین کے حوالے سے ثواب کی نیت سے مدد کیا کرے، اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں کہ میں کچھ ہوں. تو ابن سقا یہ بہت بڑا بغداد کا مشہور عالم تھا، اللہ عزوجل کے ایک ولی کی گستاخی کا مرتکب ہو گیا، ان کی ولایت کا انکار کیا تو انہوں نے اسے بد دعا دی. یہ قسطنطنیہ منتقل ہوا ابن سقا، وہاں ایک عورت کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا، پھر اس کی وجہ سے نصرانی یعنی کرسچن بن گیا. اس کے بعد کسی موذی مرض میں مبتلا ہوا تو اسے سڑک پر پھینک دیا گیا، تو وہ بھیک مانگنے لگا. وہاں سے اس کا کوئی جاننے والا گزرا، اس نے اس سے واقعہ دریافت کیا تو اس نے اپنی آزمائش کا حال سنا دیا اور بتایا میں کرسچن ہو گیا ہوں اور اب قرآن پاک کا کوئی ایک حرف یاد کرنے پر بھی قدرت نہیں پاتا. ذہینوں کتنی بڑی عبرت ہے، حافظہ بالکل برباد ہو گیا، ایک بھی لفظ اس کو قرآن پاک کا حرف یاد نہیں آتا اور نہ ہی میرے دل میں اس کا خیال آتا. وہ کہنے لگا، اسی شخص کا بیان ہے، پھر میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہاں سے گزرا تو میں نے اسے نظرہ کے عالم میں پایا، نہ موت کا وقت تھا اس کا، اس کا چہرہ مشرق کی طرف تھا یعنی قبلے سے بالکل الٹ تھا، میں جب بھی اسے قبلے کی طرف پھیرتا تو وہ قبلے سے الٹ مشرق کی طرف پھر جاتا اور روح نکلنے تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، بہت بڑے علامہ کا کیا شکر. خیر ابلیس اس سے بڑا علامہ تھا، اس کا اشرے بھی آپ نے سنا. تو نہ عالم اپنے علم پر اعتماد کرے نہ ولی اپنی ولایت پر پھول جائے. ہاں یہ بھی ہے کہ ولایت کا سلب ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، ایسے واقعات ہوئے کہ ولایت بھی چھین لی جاتی ہے. نبوت کا سلب نہیں ہو سکتا، نبوت سلب نہیں ہو سکتی، اس کو زوال نہیں لے سکتا، بلکہ نبوت کا زوال ماننے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے. تو نبی سے نبوت کبھی بھی نہیں چھینی جائے گی، جن کو ملی مل گئی، ٹھیک ہے نا، اب کسی کو نبوت ملے گی بھی نہیں، نبوت ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ کوئی نئی نبوت لے کر آنا نہیں ہے، وہ نبی ہیں پہلے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے سبھی کو ڈرنا چاہیے. مصر میں ایک مؤذن تھا، وہ بہت نیک سمجھا جاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے منارے سے ایک نصرانی یعنی کرسچن عورت کو دیکھا تو اس کے فتنے میں پڑ گیا. وہ اس کی طرف گیا تو اس نے کالا منہ کرنے سے انکار کر دیا اس عورت نے. اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. عورت نے جواب دیا تو مسلمان ہے اور میرا باپ تجھ سے میرے نکاح پر راضی نہ ہوگا. تو اس مؤذن نے کہا میں کرسچن ہو جاتا ہوں. عورت کہنے لگی پھر تو میرا باپ راضی ہو جائے گا. وہ نصرانی یعنی کرسچن ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور عیسائیوں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کرسچنوں نے کہ وہ اس کا نکاح اس عورت سے کر دیں گے. یوں سمجھو کہ انگیجمنٹ ہو گیا، بات پکی ہو گئی. ابھی نکاح نہیں ہوا، اسی اثنا میں ایک دن وہ کسی کام سے چھت پر چڑھا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے گرا اور گر کر مر گیا، نہ اپنا دین بچا سکا نہ عورت اس کے ہاتھ آئی.
آہ قلب ایمان ایمان
گیا پا
نہیں برے خاتمے سے بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا جب نکلے دم یا الہی الہی برے خاتمے سے بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا پڑوں گلی جب نکلے دم یا الہی پڑوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی برے خاتمے سے بچانا زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں پور نام ہے میرا تیرے ہاتھ میں ہے بھرم یا الہی تلے میں اعمال میزاں پہ جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی میں تھا کتنا کرم یا الہی بروز قیامت ہو ایسی عنایت رہو قل قل ثابت قدم یا الہی رہو قل قل ثابت قدم یا الہی جلا دے مجھ کو کہیں نارے دوزخ جلا دے نہ مجھ کو کہیں نارے دوزخ جلا دے نہ مجھ کو کہیں نارے دوزخ کرم بے شاہ امم یا الہی کرم امم یا الہی اندھیری لحد میں چلے چھوڑ کر کب کرم یا الہی کرم یا الہی نکیرین بھی قبر میں آ چکے ہیں کرم یا الہی کرم یا الہی قیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا کرم یا الہی کرم یا الہی صدا کے بچانا تو عطار کو بے سبب بخش مولا عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہو، مٹا دے زمانے کے غم یا الہی، میں تحریر سے دین کا ڈنکا بجا جاؤں، عطا کر دے ایسا قلم یا الہی، یہود و نصارا تو مغلوب کر دے، ہو ختم کا جوڑا ستم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، تو سر تاپا تصویر غم یا الہی، خدایا برے خواب میں سے بچانا، پڑو کلیم جب نکلے تم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی،
ہم اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، اس کی سزا کے بدلے اس کا اف اور ناراضگی کے بدلے اس کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہدایت پھیر دی گئی ہو اور استقامت اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہو، انجام کار مخفی ہو، خاتمے کا حال ہی پتہ نہ ہو، ارادہ نامعلوم ہو اور نہ ہی کوئی اس پر غالب آ سکے، تو اپنے ایمان، نماز اور دیگر نیکیوں پر خوشیاں مت مناؤ، کیونکہ یہ محض تمہارے رب عز و جل کے فضل و کرم سے، کہیں وہ تم سے انہیں چھین نہ لے اور تم ایسی جگہ ندامت کی اتھا گہرائی میں نہ جا گرو جہاں ندامت بھی نفع نہ دے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کبیرہ گناہ کون سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر کا خوف نصیب کرے، اگر خفیہ تدبیر کا خوف نصیب ہو جائے نا کسی کو، ساری خوش فہمیاں اس کی ختم ہو جائیں، نیکیوں کے ذریعے بخشش کو یقینی جاننے کے بجائے اس کی نظر پھر اللہ کی رحمت ہی کی طرف رہے، اور نیکیاں ترک بھی نہ کریں اور گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے، ایسا ہو جائے۔
بابا مزید علامات ارشاد فرمائیں، جس پر خفیہ تدبیر کا خوف ہو اس کی کیا علامات، اور جس پر خفیہ تدبیر کا خوف ظاہر نہ ہو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟
بظاہر علامات تو اس کی معلوم نہیں، ظاہر اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن جب دل میں یہ چیز جاگزنی ہوگی تو اعضاء سے اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہو جاتا ہے، بس وہ خائفین میں سے ہوگا جس کو خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا جس کی طرف نظر ہوگی، جس کی اس پر نظر ہوگی، اور برے خاتمے سے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، کیونکہ اصل معاملہ تو خاتمے پر ہے، انما الاعمال بالخواتم، اعتبار خاتمے پر ہے، خاتمہ درست ہو تب بھی اعمال بھی کام آئیں گے، ورنہ کسی کام کے ہی نہیں۔ ابھی ہم نے بڑے بڑے علماء اور زہدا یعنی زاہدین کے بارے میں سنا. میں نے یہ آپ کو جو روایت سنائی وہ ہماری المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا, الزواجر ان اقتراف القبائر, اس کا ترجمہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول. تو یہ زخیم کتاب ہے, کم و بیش 850 صفحات پر مشتمل جہنم میں لے جانے والے اعمال. اس میں سے چند روایت اور حکایات پڑھ کے آپ کو سنائی, اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے, آپ سب کے پاس ہونی چاہیے. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اس میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے اور ضمناً بہت سارے نصیحت کے مدنی پھول ہیں, بے شمار گناہوں کا اس میں تذکرہ ہے. یہ جو کتاب میں نے ابھی آپ سے عرض کی, حضرت امام احمد بن حجر مکی چاپیوی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب ہے, اصل عربی کتاب کا اردو ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے, جہنم میں لے جانے والے اعمال. ایک یہ تقریباً 850 صفحات کی زخیم کتاب, پکی بائنڈنگ, مبلغین کے لیے بہت کام کی کتاب ہے. اس میں بہت سارا مواد ہے اپنی آخرت کی فکر کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, بیانات میں مدد کے لیے, ائمہ کرام کے لیے, خطیبوں کے لیے, وائزین کے لیے, مقررین کے لیے, سب کے لیے بہت اہم کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. اور اسی نام سے مناسبت دینے کے بالکل الٹ معاملہ, جنت میں لے جانے والے اعمال پر بھی اسی طرح ایک زخیم کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, جنت میں لے جانے والے اعمال. یہ بھی کافی زخیم ہے, اس کے بھی 750 سے کچھ کم صفحات ہیں. یہ بھی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, المدینۃ العلمیہ مجلس دعوت اسلامی اس کے علماء نے اس کو ترجمہ کیا ہے. یہ بھی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے, فضائل پر بے مثال کتاب ہے, پڑھیں گے تو انشاءاللہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. ایک اور بھی بہت دلچسپ کتاب عربی کا اردو ترجمہ کیا ہے, عیون الحکایات, اس میں حکایات ہی حکایات, 250 سے زائد حکایتیں اس میں, پہلا حصہ اس کا, دوسرے حصے کی بھی ترجمہ جاری ہے, اس کو بھی لیجیے, وہ بھی مبلغین کے لیے بہت اس میں مواد ہے, بہت پیاری کتاب ہے. اس کو تو واقعی جی چاہے گا کہ ایک نشست میں پڑھ کے اٹھے, اتنی دلچسپ ہے, اتنی دلچسپ, اور بہت ہی اس میں اصلاح احوال کے لیے بہترین مواد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مال وقف کے استعمال کی احتیاط ارشاد فرمائے.
وقف کی چیزیں جو ہیں اس میں, یعنی یہ ہماری ملک نہیں ہوتی, نہ ملک ہو سکتی ہے جس نے وقف کیا. اب اس میں بھی صورت ہوتی ہے, وقف منقولہ ہوتی ہے, غیر منقولہ ہوتی ہے, لمبا ٹاپک ہے. اب یعنی کہ سمجھو اس کو ہم اس وقت فیضان مدینہ بیٹھے ہیں, تو فیضان مدینہ کے جو بھی اسباب ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ خود فیضان مدینہ, یہ اس کی چھتیں, اس کی بتیاں, اس کے پنکھے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ وقف کی چیزیں ہیں, اس کو کہہ لیجیے. ان کا استعمال جو ان کو چلانے والے منتظمین, ان کے لیے اول تو ضروری ہے کہ ان کا استعمال کرنا وہ سیکھیں, یہ فرض ہے ان کے لیے, کیونکہ فرض علوم, یہ طلب العلم فریدتون علی کل مسلمین, ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. اس کی بہت شرح جو ہے وہ طویل ہے, تو مختصر یہ کہ جس کام کی جس کو ضرورت ہے, جس کو واسطہ پڑا, اب اس کام کو سیکھنا اس کے لیے ضروری ہو گیا. مثال کے طور پر نکاح اس نے کرنا ہے, تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ نکاح کے احکام وہ جانتا ہو, طلاق کے بھی ساتھ میں جانے, ایسا نہ ہو کہ کوئی کنایت نہیں ایسی بات اس سے صادر ہو جائے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے, یعنی اشارتاً کوئی ایسی بات کنائے کے بھی جملے ہیں نا, ایسے جملے بولنے سے بھی طلاق ہو سکتی ہے. خیر, اسی طرح جو تجارت کرنا چاہتا ہے تو تاجر ہے, تاجر کے لیے فرض ہے کہ تجارت کے ضروری احکام سیکھے, نمازی کے لیے فرض ہے کہ نماز کے احکام سیکھے, بالغان کے لیے احکام ہے. حج کرنا چاہتا ہے, حج فرض ہے, اس پر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا. علی ہذا القیاس, اسی پر قیاس کر کے, یہ وقف کے معاملات کا جو امین ہے, جو اس کا متولی ہے, جو اس کی مجلس ہے ان کے لیے فرض ہے کہ اس کے مسائل سیکھیں، ورنہ تو غلطیاں کریں گے، کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کرنے والے. اب جب میں دیکھ لیتا ہوں تو موقع ہوتا تو سمجھا دیتا ہوں. غلطیوں کا تو شمار و قطار ہی نہیں، اتنے بعدوں کا تاوان چڑھ جاتے ہیں. تاوان بھی قصدن واجب کرنے کی شرن اجازت نہیں، تو پتہ چل گیا تو اب گناہ سے توبہ بھی کرے کہ سیکھا کیوں نہیں تھا، گناہ کیوں کیا. اور اب اس کا تاوان میں نہیں، یہ کہ جتنا نقصان کیا اتنی رقم اپنے پلے سے دے، جیب سے، یا کوئی اس کے بدلے دے دے اور اس کی ترکیب بن جائے. بہرحال یہ کہ وہ ادا کرنا ہوگا، نقصان جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا جو نقصان پہنچا ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت. تو جو خادم ہوتا ہے جیسے، وہ چند سکوں کی خاطر اتنے سارے گناہ اپنے ذمے کیوں لیتا ہے؟ سمجھاتا رہتا ہوں موقع بہ موقع. میں نہ سمجھاؤں تب بھی ان کو یہ باتیں سمجھنا فرض ہے کہ یہ لوگ امین ہوتے ہیں، مجلس اس کی امین ہے، جگہ جگہ بتیاں جلتی ہیں، مدارس اور جامعات میں بھی جو کچھ ہوتا ہوگا بالفرض. میں تو دیکھنے جاتا نہیں، ہر جگہ جائے نہیں پاتا. میں جب آزاد تھا، جب گھومتا پھرتا تھا، اس وقت کی دوسری بات تھی، اب مجبوری ہے. اور سمجھا سمجھا کر میں تھک گیا، یہ محاورہ ہے. لیکن اس طرح کے جن ذمہ داران باہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہوتے جب میں اس طرح کی باتیں بولتا ہوں، بڑا بعض اوقات وہ دل روتا ہے میرا. اتنی مطلب یعنی کہ بے احتیاطی، اتنی غفلت کہ جس کی انتہا ہے. اپنا ذہن بن جائے نا، اپنا جذبہ اندر پیدا ہو جانا، تو آدمی خود ہی تدبیر کر لے. اب یہاں تو پوزیشن ہے کہ بار بار کان کھینچو تب بھی پتہ نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں. اب دیکھو جب چاہے بجھ جائے، اس کی ضرورت تو ہے بھی نہیں. مطلب اس وقت نہ آج بڑی رات ہے نہ کل بڑی رات تھی جس میں عرف ہو. میرے مکتب میں، فیضان مدینہ کا مکتب ہے، میرے مکتب میں ایک چائنا کی میری خیر حاضری میں کسی نے محبت میں لگا دی وہ چھوٹے چھوٹے بلب، جس کا بہت کم خرچ ہوتا ہوگا. اب وہ بھی جلاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میں نہیں جلاتا ہوں. میں اس کی مسجد کی بجلی سے کیسے جلاؤں؟ کہ مسجد کے حجرے کو، امام صاحب کے حجرے کو سجانے کا عرف نہیں ہے. اور بہت بڑے مکتب میرے لیے بنائے گئے تھے، تو میں نے ہاتھ جوڑ کر، پیر پکڑ کر، اس میں منتیں کر کے یہ جان چھوڑا. میں نے کہا یہ اپنے کام میں لو، میرے اس کی حاجت نہیں ہے، نہ میری اس میں خاندان نے آباد ہونا اس میں، نہ یہ خاندان آباد ہو سکتا ہے اس میں. بڑے بڑے مکتب لاکھوں روپے کے، کسی نے چندہ دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے رقم ساری دے دی بےچارے نے اس نے، لیکن میں نے کہا یہ زمین تو وقف کی ہے، فیضان مدینہ کی ہے، میرے باپ کی نہیں ہے، نہ اس کو بیچنا جائز ہے. تو میں نے کہا یہ اپنے ٹھیک ہے، بن گیا اچھی بات ہے، بنا دیا، بہت عمدہ بن گیا. تو اب الحمدللہ اس میں یہ سارا وی سی ڈی کا نظام جو اس میں مجلس بن گئی ہے، اور اس مجلس کے اس میں اور ہماری شورا بھی اس میں غالباً مدنی مشورے وغیرہ کرتی ہے، تو محفوظ بھی ہے میرے ممبر محراب کی طرح، تو میرے کام کا نہیں. اس لیے جو وقف کی چیزیں ہیں ان میں تصرف کرنے سے ڈرا کریں. کوئی دریوں کے دھاگے نوچ لیتا ہوگا، کچھ کر لیتا ہوگا. دریاں تو پتہ نہیں اپنی ہیں یا کرائے کی ہیں. کرائے کی ہیں تب بھی ظاہر ہے کہ کسی کی امانت ہے، اور اس کے خلاف اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح وقف کے ٹیلی فون کا استعمال، چندے کے پیسوں کے ٹیلی فون کا استعمال، کوئی مبلغ کہیں گیا اور اس کو وہاں کے سہ بھائیوں نے فون دیا استعمال کے لیے، اب اگر اس کو محدود کر دیا ہے اس کا استعمال، تو پھر اس سے زیادہ وہ استعمال نہیں کر سکتا. مہربانی کر کے وقت کی چیزوں پر جو لوگ امین ہیں، جو مدنی تربیت گاہ پر جیسے بیٹھتے ہیں، بہت احتیاط کریں. جو آپ کو چندہ دیا جائے اس میں بھی بہت احتیاط کریں. جو نوکریاں کرتے ہیں یہاں، اب یہاں کی جیسے مدرسے کا ملازم ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بعد و بعد وقت پاس کر کے آ جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، سویر آتے ہیں، تنخواہ پتہ نہیں کٹواتے ہیں نہیں کٹواتے ہیں. کچھ مطلب کوئی حساس ہوتا ہے، تنخواہ تھوڑی بہت کٹوا دیتا ہے احتیاطاً. باقی یہاں تو لڑتے ہیں کہ ہماری تنخواہ کم ہے، اس کی اتنی ہے اور اس کی اتنی ہے، میری اتنی، میں اتنا قابل ہوں میری اتنی، میں سینئر ہوں میری اتنی، لڑتے. بہت بری حالت. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. ہم تو سری گناہ کرتے ہیں، بعض لوگ پھر بھی نہیں ڈرتے. بے باقی اتنی ہے کہہ نہیں سکتا. اتنی بے باقی بعض اوقات مذہبی ماحول میں بھی بعض جگہ میں دیکھ ڈالتا ہوں، اور بعض اوقات پھر بول بھی پڑتا ہوں، ناک بھی کاٹتا ہوں، تو چپ چاپ سن لیتے ہیں. پھر کہاں گئے تھے؟ تو کہیں بھی نہیں. وہ اونٹ ہے بےچاروں، اس میں عقل تو ہوتی نہیں ہے، جہاں کا کیوں باندھا کیوں کھولا. حدیث شریف میں مثال ہے اونٹ کی، کہاں کیوں باندھا کیوں کھولا اس کو نہیں پتا ہوتا. تو بعض اوقات ناک کاٹو پھر دوبارہ واسطہ پڑا تو وہیں کے وہیں ہوتے بےچارے، کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. ہماری گجراتی میں کہاوت ہے کیا گیا تھا کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے ہم لوگوں کو، کہ جب کوئی ہمیں سمجھائے تو کم از کم اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے, یہ بھی ہمارے بس نہیں ہے. یہ گناہوں کی بس کہیں اتنی دلوں پر چڑھی ہوئی ہیں کہ نصیحت اثر نہیں کر رہی ہم لوگوں پر. مال مفت کھانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ بس جی چاہتا ہے کہ قافلے میں سفر کریں, مگر یہ دل ہوتا ہے کوئی پیسے دے تو کریں, اپنے پلے سے ہیں پیسے تو بھی بس پلے سے سفر کرنے کا دل نہیں کرتا ہمارا. حالانکہ بیان کرتے ہیں, باقاعدہ بیان کریں گے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی پہلی آیت میں بیان کی فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی نیکی نہیں کما سکتا, نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں قربان نہ کرے. تو صدقات کے فضائل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل. اور آج جناب جب قافلے میں جانے کی باری آئی تو پھر ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, کوئی خرچے کی آفر کرے تو نکل جاتے ہیں, اپنی حالت ہی ہے. اور قرآن کی آیت پڑھ کے لوگوں کو برنگ اقدا کر رہے ہیں ہم کہ اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں خرچ کرو گے تو تمہیں نیکی ملے گی. اور پیسہ اتنا عزیز ہے کہ سنبھال کے رکھا گل سڑ گیا یا کسی نے آخر کار جیب کاٹ ڈالی, رائے خدا میں یہ خرچ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.